الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال في موضع آخر وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی دو صفت اللہ کی دو شان اور دو صفت بہت اہم ہے. اللہ کی ایک شان اور اس کی صفت شان رحمت کہلاتی ہے، شان کریمی کہلاتی ہے، اور اللہ کی ایک دوسری صفت شان جلال اور شان بے نیازی کہلاتی ہے. یہ اللہ کی دو صفت ہے، اللہ کی یہ دو شان ہے. کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر دن اپنی ایک الگ شان میں رہتا ہے. اس پاک پروردگار پہ کبھی شان جلال، اس پاک پروردگار پہ کبھی شان جمال. پروردگار کس وقت کس صفت اور کس شان میں ہوتا ہے بندے کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے کہا گیا کہ بندے کے اندر بھی دو حالت ہونی چاہیے، ایک حالت صفت رجا اور امید کی کہ بندہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے اس کی رحمت کی امید لگائے رکھے، اس کی رحمت کی بھیک مانگتا رہے اور اس بات کی امید کرتا رہے کہ وہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے چھاؤں میں ہی دنیا میں رکھے گا اور رحمت کے سائے میں بھی قبر میں رکھے گا. تو ایک صفت بندے کی صفت رجا اور امید ہے، اور دوسری صفت بندے کی خوف و خشیت ہے کہ بندے کے اوپر کبھی خوف بھی رہے، خشیت بھی رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی لغزش، کوئی ایسی نادانی، نافرمانی ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے اور وہی ہماری پکڑ کا، ذلت کا، رسوائی کا، عذاب کا ذریعہ بن جائے. تو بندے میں بھی یہ دو صفت مطلوب ہیں کہ بندے میں صفت رجا، صفت امید ہو، خوف و خشیت کی صفت ہو. اور اللہ کی دو صفت ہے، ایک کو صفت جمال، صفت کریمی کہتے ہیں، اور ایک کو صفت جلال، صفت بے نیازی کہتے ہیں. یہ دونوں کیفیت، دونوں صفت اللہ پہ ظاہر ہوتی ہے. رمضان کا مبارک مہینہ اس کے سارے فضائل بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے ہر ہر لمحے میں اپنی صفت جمال کو ہی دکھلاتا ہے. اس کا ہر لمحہ اللہ کی صفت جمال کا اور صفت کریمی کا مظہر ہے، اس میں ظہور ہوتا ہے ہر لمحہ ہر پل اللہ کی رحمت کا، اللہ کی صفت جمال کا. تاہم یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں. اللہ رب العزت جو اپنی صفت کریمی پر آتا ہے, صفت جمالی پر آتا ہے, تو پھر اپنے بندے کے ساتھ اس کا وہ معاملہ کہ انسان چاہے گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہو, انسان گناہ کبیرہ اکبر کبائر میں مبتلا ہو, مگر جب اس رب کریم کی نگاہ کرم, اس پروردگار کی شان جمالی جو اس بندے پر ظاہر ہوتی ہے, تو وہ پروردگار پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میرا بندہ گناہوں کے کس دلدل میں ہے اور معصیت کے کس بھاور میں ہے, وہ پروردگار نہیں دیکھتا, بلکہ اس کی صفت جمال اور صفت رحمت اس بندے کو گناہوں کے دلدل سے اور گناہوں کے بھور سے نکال کر وہ اللہ اسے ولایت اور صحابیت تک پہنچا دیتا ہے. یہ اس پاک پروردگار کی شان ہے جس کو چاہے نواز دے, جس کو چاہے جس کی چھوٹی سی ادا پر نگاہ محبت اور نگاہ کرم میں لے آئے. یہ اس پاک پروردگار کی اپنی ایک شان, اس کی ایک صفت ہے. اللہ اکبر. پروردگار کی شان صفت کو اگر دیکھنا چاہیں, اللہ کی شان رحمت اور شان جلالی کو اگر دیکھیں, شان جمالی کو اگر دیکھنا چاہیں, تو اس کی ایک تاریخ ملتی ہے کہ کیسے کیسے گناہگاروں کو, خطاکاروں کو, اللہ کے نافرمانوں کو اور خدا کے سامنے باغی بننے والوں کو اور ہر قسم کی شرکشی اور ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا رہنے والوں پر جب اللہ کی نگاہ رحمت پری ہے اور خدا کی شان جمالی اس پر ظاہر ہوئی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور صاف کرتے ہوئے اسے اپنا محبوب نظر بنا لیا ہے. دحیا کلوی ایک ایسا شخص جو اپنی قوم کا سردار ہے, جسے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میری قوم میں کوئی بچی پیدا ہو, اور کوئی بچی اگر پیدا ہوتی ہے تو بچی ہماری قوم میں زندہ رہے. یہ میری قوم کی غیرت کے خلاف ہے کہ ہماری بچی, ہمارے خاندان کی بچی کسی اور گھر میں جائے, کسی کی بیوی بن کر رہے, کوئی اور اس کے ساتھ زندگی گزارے. تو دحیا کلوی کی گویا یہ جاہلانہ ایک غیرت ہے, جس غیرت کی بنا پر دحیا کلوی نے اپنے ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زمین میں دفن کیا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑھ کر قساوت قلبی, اس سے بڑھ کر گناہ, اس سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی, اس سے بڑھ کر انسانیت کے خلاف کوئی کام اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت قادر تھا اس بات پہ کہ جس وقت اس چھوٹی چھوٹی اور پھول سی بچیوں کو وہ دحیا کلوی اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتے, اللہ قادر تھا کہ اسی وقت دحیا کلوی کو زمین میں دھسا دیتے. اللہ قادر تھا کہ اسی وقت اس وہ ہاتھ جس سے وہ زمین کو کریدتے تھے, اللہ قادر تھا کہ اسی ہاتھ کو شل کر دیتے, اس پاؤں کو اللہ اپاہج بنا دیتے, اس نگاہ کو اللہ ختم کر دیتے جس نگاہ سے وہ بچی کو دیکھ کر زمین میں دفن کرتے تھے. مگر اللہ کی شان, اللہ کی صفت, اللہ کی رحمت کہ اس پاک پروردگار کی نگاہ رحمت اور شان جمال اس دحیا قلبی پہ بھی پڑتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں داعیہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر دحیا کو اسلام مل جائے, ایمان مل جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی دعا عرش تک پہنچتی ہے, اللہ رب العزت اس دحیا قلبی کو بھی اسلام کے سائے اور رحمت کے سائے میں پہنچا دیتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ جو اتنا بڑا مجرم ہو, اتنے بڑے مجرم کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے صرف معافی نہیں کرتا, صرف ایمان ہی نہیں دیتا, صرف ہدایت ہی نہیں دیتا, بلکہ نبی کے قدموں میں لا کر اللہ اسے صحابی بنا دیتا ہے. جب دحیا کلوی ایمان لے آئے, حضرات صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ میں خوشیاں تھی کہ دحیا کلوی اپنی قوم کا سردار, صحابہ بیٹھے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما, دحیا کلوی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سوچے ذرا, جب شان رحمت ظاہر ہوتی ہے اور انسان اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آتا ہے تو انسان کا قلب نرم ہو جاتا ہے, اس میں رقت پیدا ہو جاتی ہے, اس میں امیدیں بھی آتی ہیں, اس میں خوف بھی آتا ہے. دہیا قلبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، جس دہیا قلبی کے سامنے 70 بچیاں بلبلا بلبلا کر جان دے رہی ہیں، گھٹ گھٹ کر زمین میں اپنے منہ کو رگڑ کے جان دے رہی ہے، وہاں دہیا قلبی کے آنکھوں میں آنسو کا قطرہ نہیں آتا، مگر جب اللہ کی رحمت حضرت دہیا قلبی کے دل پہ ظاہر ہوتی ہے تو اب دیکھیں کہ نبی کے قدموں میں آ کر ان کے آنکھوں سے آنسو، ان کے چہرے پر آنسو کے قطرے، ان کے چہرے، ان کے داڑھی پر آنسو کے قطرے بہتے ہیں۔ صحابہ دیکھ کر حیران ہیں، ایک صحابی نے کہا اے دہیا یہ تو خوشی کا مقام ہے، یہ تو مسرت کا مقام ہے، یہ تو شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت عطا فرمائی ہے اور نبی کے قدموں میں اللہ نے تجھے جگہ عطا فرمائی۔ اے دہیا یہ رونے کا مقام نہیں ہے، یہ خوشی کے ساتھ شکر کا مقام ہے۔ تو حضرت دہیا نے کہا کہ مجھے اب وہ منظر یاد آتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں وہ 70 بچیاں دوڑتی دوڑتی عرش کے سائے میں پہنچیں گی، میزان عدل وہاں پہ قائم ہوگا، سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا، میرا نام پکارا جائے گا، اور وہ 70 بچیاں اپنے اللہ سے ایک ہی سوال کریں گی، اے میرے اللہ دہیا سے یہ سوال کر دیجئے، اس سوال کا جواب پوچھئے کہ ہم چھوٹی بچیوں کا کیا جرم تھا، ہم چھوٹی بچیوں کا کیا گناہ تھا کہ دہیا نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں زمین کے اندر دفن کر دیا۔ میں اس بات کو سوچتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر اللہ اس وقت ناراض ہو گیا اور ان بچیوں کے اس بات پر اللہ نے اگر مجھے سزا دے دی تو میرا کیا ہوگا؟ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کا سر مبارک جھک گیا کہ اللہ اکبر، دہیا نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، 70 معصوم بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا، حضرات صحابہ پہ سناٹا چھایا ہوا، اور یہاں پھر حضرت دہیا کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ اتنے میں جبریل امین تشریف لائے، جبریل امین تشریف لائے، اللہ کی شان رحمت، اللہ کی شان جمال کو ظاہر کر دیا، اے میرے پیارے نبی یہ دہیا روتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا پروردگار نے مجھے عرش سے بھیجا اور یہ کہا کہ میرے نبی کو جا کر یہ بشارت سنا دو، آپ یہ کہہ دو کہ دہیا جس کی عمر 60 سال ہو چکی ہے، جو 60 سال کفر میں شرک میں مبتلا رہا، جو اللہ جو پروردگار ایک کلمہ کے پڑھنے پر 60 سال کے کفر و شرک کو معاف کر دیا ہے، وہی اللہ حضرت دہیا کے اس خوف، اس کے آنسو پر اس نے 70 قتل کو معاف کر دیا ہے۔ یہ پاک پروردگار کی شان رحمت نہیں تو کیا ہے؟ شان کریمی نہیں تو کیا ہے؟ وہی اللہ جب شان کریمی پر آتا ہے تو حضرت دہیا، حضرت وحشی جس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو نکالا تھا، وہی اللہ وہ ہندہ جس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا، اسی پاک پروردگار نے حضرت وحشی کو بھی صحابی تک بنا دیا، اسی پاک پروردگار نے حضرت ہندہ کو صحابیہ تک بنا دیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے عارفین نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے کہ دہیا جیسی، وہ ہندہ جیسی عورت جس نے مچل مچل کر خوشیوں میں آ کر حضرت حمزہ اس کے کلیجے کو چبایا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے کلیجے چبنے کے بجائے اس کی زبان چب جاتی، اس کی زبان کٹ جاتی، اس کے دانت گر جاتے، اس کا ہاتھ چل ہو جاتا، مگر رب کریم نے کہا، دیکھا کہہ رہے دہیے یہ ہندہ اس کلیجے کو چبا رہی ہے، اس کلیجے کو چبا رہی ہے، اس کلیجے کا خون، اس کی رطوبت اس کی زبان پہ جا رہی ہے، جس حمزہ کے کلیجے میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی تھی، جس حمزہ کے کلیجے میں، ان کے دل کے اندر، ان کے کلیجے میں اللہ کی عشق و وفا چھپی ہوئی تھی، تو اللہ نے کہا جس زبان پر عشق و وفا والا کلیجہ جائے گا اس کے دل میں ہمارا ایمان اور ہماری محبت چلی جائے گی، ہم اسے ہلاک و تباہ نہیں کر سکتے۔ تو رب کریم کی شان رحمت یہاں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہندہ کو بھی اللہ نے صحابیہ بنا دیا ہے۔ وہ روایت آپ کے سامنے ہوگی، فرعون کتنا بڑا شرکش تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، وہاں بھی شان کریمی ہے، اور کہا کہ اے موسیٰ آپ ان کے پاس جائیں، آپ ان کے پاس جائیں تو نرم گفتگو کیجئے گا۔ اللہ اکبر، حالانکہ معاملہ تھا سخت گفتگو کرنے کا، حالانکہ بظاہر انداز ہونا چاہیے تھا آنکھ سے آنکھ ملا کر گفتگو کرنے کا، مجادلے کا انداز ہونا چاہیے تھا، مگر رب کریم کی شان رحمت ظاہر ہو رہی ہے اور اللہ اپنی شان رحمت کو رہتی دنیا تک دکھلانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر کوئی کفر و شرک کرتے کرتے، بغاوت کرتے کرتے اگر خدائی کا دعویٰ کر جائے گا، پھر بھی ہماری شان رحمت اس کی طرف جا سکتی ہے۔ تو جو پاک پروردگار بغاوت کرنے والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، خدائی کے دعوی کرنے والے، اس پر بھی رب کریم کی شان کریمی، شان جمال، شان رحمت اور اس کا احسان اگر اس پر ظاہر ہو سکتا ہے، تو اگر رمضان کے مبارک مہینے میں ہم جیسے گنہگار روزہ رکھ کر، بھوکے پیاسے رہ کر خدا کے دربار میں اگر بیٹھے رہیں، تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ اللہ کی شان رحمت ہمیں نہ ملے۔ اس لیے ہمیں خدا کے گھر میں آئیں تو شان رحمت کی امید رکھ کر آئیں کہ اللہ، جس پروردگار کی شان رحمت فرعون کو بھی جا سکتی تھی، وہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی بدعا پر قارون زمین کے اندر دفن ہو گیا تھا، زمین کے اندر دھس گیا تھا، دھسنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، وہ آپ سے معافی چاہتا رہا، وہ آپ سے فریاد کرتا رہا، وہ آپ سے صدا لگاتا رہا، اگر وہ قارون ایک دفعہ مجھ سے صدا لگاتا، ایک دفعہ مجھ کو پکار لیتا، میں اس قارون کو زمین میں دھسنے سے بچا دیتا۔ وہ اللہ اپنی شان رحمت دکھلاتا ہے۔ تو پاک پروردگار کی شان یہ ہے کہ جس بندے پر اس کی شان رحمت پہنچ جائے، بندہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہ پاک پروردگار جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محبوب بنا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مقرب بنا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مغفرت سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جنت کا اعلیٰ درجہ عطا کر دیتا ہے۔ اس پاک پروردگار کی یہ شان ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اور پھر دوسرا رخ بتایا، ویہدی الیہ من ینیب، کہ جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اللہ کے حکموں پر چلنا چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت دیتا ہے، اسے بھی اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ تو ایک ہے اللہ کی شان رحمت، ہمیں اپنے اللہ سے اسی شان رحمت کی امیدیں مانگنی۔ پھر اللہ کی جو شان رحمت متوجہ ہوتی ہے، یہ خاص نقطے کی بات ہے کہ پتہ نہیں انسان کی کون سی چھوٹی سی ادا، انسان کا کون سا چھوٹا سا عمل، کون سی چھوٹی سی نیکی اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیتی ہے اور لمحوں میں انسان ہدایت، محبت، مقام سے نوازا جاتا ہے، لمحوں میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کسی گنہگار، بڑے سے بڑے گنہگار انسان کو گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی اپنے دل میں اسے حقیر نہیں سمجھنا ہے، اپنے دل میں اس کو ذلیل نہیں سمجھنا ہے۔ پتہ نہیں زندگی کے کس موڑ پر اور زندگی کے کس شام میں اس کی کون سی ادا پروردگار کو پسند آ جائے، اور وہ بندہ ایک چھوٹی سی نیکی، ایک چھوٹا سا عمل ایک ایسے وقت میں کر رہا ہو جس وقت میں پروردگار شان رحمت میں ہے، جس وقت میں پروردگار شان جمالی میں ہے، جس وقت پروردگار شان احسان میں ہے، اور اسی وقت، ٹھیک اسی وقت اس بندے سے کوئی چھوٹا سا نیک کام، کوئی چھوٹی سی ادا ہوتی ہے اور اللہ شان رحمت میں ہے، تو شان رحمت کی نگاہ پڑتی ہے، اس وہی چھوٹی سی ادا اس کی مغفرت اور ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عجیب بات ہے۔ ذوالنون مسیح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، تو طواف کرتے ہوئے میرے محلے میں ایک عورت تھی جو مجوسی تھی، وہ روزانہ پرندوں کو، چڑیوں کو دانہ ڈالتی تھی، تو پڑوس کی تھی، تو میں نے اس کے ایک دفعہ کہا کہ بڑھیا، تجھے اس سے کیا فائدہ ملے گا، تو تو مجوس ہی ہے، تو اللہ کو نہیں مانتی۔ تو وہ عورت مجھے کہتی کہ ذوالنون، میں اتنا جانتی ہوں کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا اسی مالک نے اس کو پیدا کیا، لہذا میں اس کو دانے کھلاتی ہوں، تو مجھے امید ہے کہ جس مالک نے مجھ کو پیدا کیا وہی مالک نے پرندوں کو پیدا کیا، میں بھوکے پرندے کو دانہ کھلاتی ہوں تو وہ خوش ہو جائے گا۔ بس اتنا سا اس کا ایک عمل تھا۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ جب میں ایک دفعہ عمرے کے واسطے گیا، طواف کر رہا تھا، اس بوڑھی عورت کو محبت کے ساتھ میں نے طواف کرتا ہوا دیکھا، میں اس کے قریب گیا، میں نے پوچھا کہ تو تو مجوسیہ ہے، تو کیسے یہاں آئی، تو طواف کیسے کر رہی ہے؟ تو کہنے لگی میں مجوسیہ نہیں ہوں، بلکہ اب تو میں ایمان لا چکی ہوں، اللہ نے مجھے ایمان و ہدایت عطا فرمائی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیسے؟ تو کہنے لگی ایک دفعہ خواب میں مجھے کسی نے کہا کہ جس مالک کی نسبت پر تو پرندے کو دانہ دے رہی تھی، اللہ کو تیرا یہ دانہ دینا پسند آ گیا، اس کے بدلے میں اللہ نے تجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، اٹھ جا کلمہ پڑھ لے۔ میں اٹھی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی دانے کی برکت سے مجھے وہ اللہ نے استعداد دی اور میرے مال میں وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ اب میں عمرے کے واسطے آ چکی ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، وہ پاک پروردگار کی شان رحمت بڑی عجیب ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا ہے، گناہوں سے مایوس نہ ہو کر اپنے پروردگار سے ہر پل ہر دم اپنے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رحمت کا امیدوار بن کر رہنا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اللہ کی دوسری شان شان بے نیازی ہے، بالکل وہ بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز، اتنا بے نیاز کہ کائنات کا ہر ذرہ، سارے انسان اللہ کے نافرمان ہو جائیں اور طے کر کے، مشورہ کر کے، بغاوت کے انداز میں ساری کائنات اگر نافرمان ہو جائے تو اللہ اتنا بے نیاز، اتنا بے نیاز فرماتے میری بڑائی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ ہونا ہے نافرمان، ہونا ہے ہو جاؤ، اگر گناہگار بننا ہے بن جاؤ، میرے در سے دور ہونا ہے دور ہو جاؤ، میرے احکام کو توڑنا ہے توڑ دو، میرے نام کو چھوڑنا ہے چھوڑ دو، میری بڑائی میں، میری کبریائی میں، میری شان بے نیازی میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی شان بے نیازی کی بھی کچھ مثالیں، کچھ جھلک اللہ تعالی نے دکھائی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بلعم بن باور، کتنا بڑا عابد انسان، سینکڑوں سال تک عبادت کرتا رہا، آبادی سے ہٹ کر رہا، آباد لوگوں سے ہٹ کر رہا کہ میری عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، میری عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، غیر اللہ کا زیادہ خیال تک نہ آئے، تصورات اور وساوس نہ آئیں۔ آبادی سے ہٹ کر سینکڑوں سال، 500 سال تک عبادت کرتا رہا کرتا رہا۔ یہاں تک لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ عرش تک اس کی دعائیں جاتی تھی اور اللہ نے اسے وہ تجلی عطا فرمائی تھی کہ اس تجلی کی بنیاد پر وہ عرش کی چیزوں کو دیکھ لیا کرتا تھا، مگر ایک نافرمانی اس سے ہوئی، اللہ رب العزت کے سامنے اس کی وہ ایک نافرمانی، ایک گناہ، ایک معصیت اللہ کے سامنے اس طرح ہوئی ہے کہ شان بے نیازی میں تھا پروردگار، پروردگار نے جھٹک دیا، کلمہ اس کے دل سے نکل گیا، ایمان سلب ہو گیا، زبان باہر آ گئی، اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ رب کریم، اتنا بڑا عابد و زاہد انسان، عبادتوں میں ڈوبا ہوا انسان، اس کے ساتھ یہ حشر ہونا، یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اے میرے بندے، جہاں تمہارے دل میں میری رحمت کی امیدیں ہوں، میری مغفرت کی امیدیں ہوں، جہاں تمہارے دل کے اندر میرے احسانات پہ نظر ہو، وہیں اپنے گناہوں پر بھی خوف و خطر بھی ہونا چاہیے۔ میں جھٹکنے پر آتا ہوں، میں پھٹکنے پر آتا ہوں، میں رد کرنے پر آتا ہوں، میں مردود بنانے پر آتا ہوں، میں رد کرنے پر آتا ہوں، میں اپنی نگاہوں سے دھتکار کرنے پر آتا ہوں، تو ہزاروں سال کی عبادت کی میں پرواہ نہیں کرتا اور میں اس کو دھتکار کے رکھ دیتا ہوں۔ اسی لیے بات تو بڑی عجیب ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت کا لباس پہنایا، جنت کا مقام عطا فرمایا، فرشتوں سے سجدے کرائے، اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، مگر ایک معمولی سی بات جو نہ ہونی تھی، ہم اس کو گناہ بھی نہیں کہہ سکتے، ایک معمولی سی بات جو ان کے شان کے خلاف تھی، حقیقت یہ ہے کہ نبی سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جو کام ان کے شان کے خلاف تھا کہ پروردگار نے کہہ دیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے، نہیں کھانا، وہ ان کے شان کے خلاف ہے، وہ ذلت ہے، شان کے خلاف وہ کام ہو گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ اللہ، جس اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ونفخ روحہ، یہاں تک فرمایا کہ ہم نے اپنی روح پھونکی ہے، یہ تشریفی نسبت ہے، میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی، ان کی روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی ہے، ان کی شرافت، ان کی عظمت، ان کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اپنے ہاتھ سے میں نے بنایا ہے، اپنی روح اس میں پھونکی ہے، کیا نسبت ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کو کیا پیار آیا ہے کہ فرشتوں سے عظمت اور فرشتوں سے سجدہ تک کرایا، لیکن ایک وہ بات جو ان کی شان کے خلاف ہے، ان کی شان عظمت کے خلاف ہے، جو ان کے مقام و منصب کے خلاف تھا، جو کام ان سے ہو گیا، تو اللہ نے جنت سے انہیں نکال دیا۔ جنت سے انہیں نکال دیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک غم سا طاری ہوا, اتنا غم طاری ہوا کہ وہ اپنا سر مارے شرم کے آسمان کی طرف نہیں اٹھاتے تھے کہ جس پاک پروردگار کے احسانات میں میں ڈوبا رہا, جس کی شان رحمت کا مظہر اللہ نے میرے پورے وجود کو بنایا, مجھ سے کام ہو گیا, مارے شرمندگی کے, مارے ندامت کے. لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ 300 سال تک اپنے سر کو آسمان کی طرف نہیں اٹھایا بلکہ اللہ کی طرف روتے رہے. یہاں پروردگار نے اپنی شان بے نیازی کو ظاہر کر دیا ہے, میرے بندے میں کتنا منصب ادا کر دوں, عزت عطا کر دوں, ساری چیزیں ساری نعمتیں عطا کر دوں, مگر اگر کوئی تم سے لفزش ہو گئی اور ایسے وقت میں لفزش ہوئی کہ میں شان بے نیازی اور شان جلال کے عالم میں ہوں تو پکڑ بھی آ سکتی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وذروا ظاہر الاسم وباطنہ, اے میرے بندے ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو, باطنی گناہ کو بھی چھوڑو, جن جو گناہ تمہیں نظر آتے ہیں ایسے گناہ کو چھوڑو, وہ گناہ ہیں جو تمہارے باطن, تمہارے روح, تمہارے قلب, تمہارے اندر کے گناہ ہیں, ایسے بھی گناہ کو چھوڑو. ظاہری گناہ بھی تجھے تباہ کر سکتا ہے اور باطنی گناہ بھی تجھے تباہ کر سکتا ہے, تمہارے حال کو خراب کر سکتا ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا جبریل امین تشریف لائے, خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور دعا کہنے لگے اللہم لا تتغیر باسمی, اللہم لا تتغیر باسمی ولا تتبدل بجسمی, اے اللہ میرا نام نہ بدل دیجیے, آپ نے میرا نام جبرائیل رکھا, اے اللہ آپ میرا نام نہ بدل دیجئے, اللہ آپ میرے بدن کو بدل نہ دیجئے, میرے بدن کو مسخ نہ کر دیجئے, خراب نہ کر دیجئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل تمہارا تو کیا مقام ہے, یہ دعا کرتے ہو کہ اللہ میرا نام نہ چھین لیے, میرا نام نہ بدلیے, میرا بدن نہ بدلیے. اے میرے اللہ, پیارے آقا نے فرمایا یہ دعا کیوں کرتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا خدا کی پکڑ سے, خدا کی گرفت سے, خدا کی پکڑ سے مجھے خوف ہو رہا ہے, کیونکہ وہ پاک پروردگار نے ابلیس جس کا نام طاووس الملائکہ تھا, جب وہی پاک پروردگار ناراض ہو گیا گرفت کرنے پر آیا تو نام بھی اس کا ابلیس رکھ دیا اور اللہ نے اس کو وہاں سے ہکا بھی دیا ہے. مجھے اللہ کی شان جلال پر, شان گرفت پر, شان عذاب سے خوف ہو رہا ہے. پتا چلا کہ نبی ہوں فرشتہ ہو وہ نبی بھی اللہ کے شان جلال سے اور شان بے نیازی سے ڈرتا ہے, فرشتہ بھی اللہ کے شان جلال سے شان بے نیازی سے ڈرتا ہے. یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں اسی لیے ملا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی شان رحمت کا غلبہ تو ہو, ہم ہر دم اللہ کی شان رحمت کے امیدوار بن کر, بھکاری بن کر, گداگر بن کر, سائل بن کر, فقیر بن کر خدا کے سامنے دامن پھیلاتے رہیں, ہاتھ پھیلاتے رہیں, مگر اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے مانگتے بھی رہیں کہ اللہ ہم تمام گناہوں سے جہاں توبہ کرتے ہیں, اے اللہ آئندہ ہم تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مانگتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے سالوں میں ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے جو گناہ ہمارا ہمارے وبا ہمارے لیے وبال بن جائے, تباہی کا ذریعہ بن جائے. اللہ رب العزت سے ہمیں یہ مانگنا چاہیے, کتنے ایسے اللہ کے بندے گزرے جو نیک تھے صالح تھے, نیک تھے صالح تھے, اور نیک اور صالح ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا آخری لمحہ بڑی تباہی کا اور بہت ہی ہلاکت کا اور ذلت و رسوائی کا گزرا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچ توبہ بھی کرنا ہے اور گناہ کو کے توبے کے ساتھ ساتھ اللہ سے گناہ سے بچنے کی توفیق بھی مانگنا ہے. پتہ نہیں دل کا کون سا گناہ, دل کا کون سا چھپا ہوا گناہ. بہت سے گناہ تو وہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی گناہ ہیں, اور بہت سے گناہ وہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں جس کو ہمارا نفس سمجھنے بھی نہیں دیتا کہ یہ ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان بڑا عجیب سا ہے, میدان جنگ میں ایک شخص نے بہت زیادہ کارنامہ انجام دیا, حضرات صحابہ دیکھ کر رش کر رہے تھے, یہاں تک کہ حضرت صحابہ نے کہا توبہ لہ الجنہ, اس کو جنت کی بشارت ہو, جنت کی بشارت, جنت کی بشارت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے. اللہ جنتی نہیں بلکہ, حضرت صحابہ کے لیے بات بڑی عجیب سی تھی کہ جو اتنا کارنامہ انجام دے رہا ہے اور میدان کو سر کر رہا ہے اور دشمنوں کو ہکا رہا ہے, جہنم رسید کر رہا ہے, اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے اور ہم اس کے جنت کی بشارت کہتے ہیں, تو پیارے آقا فرماتے کہ نہیں, وہ تو جہنمی ہے. ایک صحابی نے کہا کہ میرے نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا، لہذا میں پیچھے پڑ گیا. میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ دیکھا کہ اسے زخم لگا تو وہ میدان میں گرا، اور زخم کی تاب نہ لا کر اپنے نیزے کے ذریعے خود اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، اور وہیں اس کی وفات آ گئی. کہتے میرے مجھے پیارے نبی کی بات سمجھ میں آ گئی. آگے کا جملہ بہت عجیب ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا ان اللہ یؤید بهذا الدین، ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ تعالی کبھی کبھی اپنے دین کی مدد، اپنے دین کی نصرت، اپنے دین کا کام ایسے شخص سے بھی لیتا ہے جو انسان فاسق و فاجر ہوتا ہے. فائدہ تو پہنچ جاتا ہے دین کو، مگر اس انسان کو اس کام سے، اس نصرت سے فائدہ نہیں پہنچتا. ہمارے اکابر فرماتے ہیں یہ جملہ صالحین کے لیے، یہ جملہ نائبین کے لیے، نائبین کے لیے، صالحین کے لیے، عاملین کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے بڑا عجیب سا ہے کہ اسے ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے کہ میں جس طرح سے عبادت کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، جس لائن سے کر رہا ہوں، ان اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذریعے سے اگر دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے علم میں اپنے گناہوں کی بنا پر ہم رجل فاضل لکھے جاتے ہوں. اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں ظاہری گناہوں سے بچا دے اور باطنی گناہوں سے بچا دے. جب انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بچا بھی دیتے ہیں. بس آخری بات سن لیجیے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے آج کیا کیا وہ کیا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. انسان کو اپنے آپ پہ نظر رکھنا چاہیے. جو انسان غفلت میں ہو، جو انسان معصیت میں ہو، جو انسان گناہ میں پڑا ہوا ہو، لیکن پھر بھی اگر اپنے آپ پہ نظر رکھتا ہے، اپنے آپ کا ہی محاسبہ کرتے رہتا ہے، تو ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے سچی توبہ عطا فرماتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک جوان تھا، وہ اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرتا تھا اور گناہوں میں پڑا رہتا تھا، غفلت میں ڈوبا رہتا تھا. تو اپنی ایک ڈائری بنائی تھی، روزانہ اپنی ڈائری لکھا کرتا تھا. آج بھی لوگ لکھتے ہیں، روزانہ ڈائری لکھا کرتا تھا اور اپنے کوئی گناہ، اپنی کوئی نافرمانی کو بھی لکھ لیتا تھا. ایک زمانہ گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا. اس نے سوچا کہ چلو پیچھے کے اوراق کو ذرا دیکھتے ہیں. جب اس نے اپنے ورق کو پلٹنا شروع کیا، روز نامچہ کو دیکھنا شروع کیا، تو ہر روز نامچے میں، ہر کاغذ میں ایک نہ ایک گناہ اس کو لکھا ہوا نظر آیا. بس اچانک وہ سوچنے لگا کہ گویا زندگی کا کوئی ایسا دن ہمیں نظر نہیں آتا جس میں ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو. ہماری تو مغفرت نہیں ہو سکتی، ہمیں وہ پاک پروردگار معاف نہیں کر سکتا. بس اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی پکڑ اس کے ذہن میں آئی، اور پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے اور پچھلے لوگوں پر جو خدا کی پکڑ آئی اس کو سوچنے لگا تو سمجھ گیا کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ پڑے، اور حسن اتفاق کہ وہ آنسو کا قطرہ اس کاغذ کے اسی حصے پہ پڑا جس حصے پر اس کا ایک گناہ لکھا ہوا تھا. یہ اللہ کی شان رحمت بھی تو ہے. اسی حصے پہ پڑا جس حصے پر اس کا گناہ لکھا ہوا تھا. بیچارہ تھک گیا، سو گیا. جب صبح اٹھا ہے تو اس کا دل منشرے تھا، دل خوش تھا. صبح اٹھا، پھر اس نے اس ڈائری کو کھولا تو دیکھا کہ وہاں سے گناہ مٹا ہوا ہے، گناہ مٹا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے گناہوں پہ نظر رکھتا ہے اور گناہوں پہ نظر رکھ کے ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. معاف ہی نہیں کرتے بلکہ شان رحمت ظاہر کرتے ہیں کہ اس گناہ کی جگہ پر نیکی لکھ کر اس کے مرتبے کو اور بڑھا دیتے ہیں. ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم بڑے گناہگار، خطاکار، اللہ ہم دنیا کے جھٹکارے اور بھٹکے ہوئے انسان آپ کے در پر آئے ہیں. اللہ ہم صرف معافی نہیں چاہتے بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ پر ہم نیکی اور آپ کی محبت کو بھی چاہتے ہیں. اللہ ہمیں یہی سچی پکی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی ہمیں اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگتا رہنا چاہیے. تو آج کی گفتگو کا جو اصل خلاصہ ہے اور لب لباب اور اصل پیغام ہے کہ ہمیں ہر نماز میں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں آئندہ کی زندگی میں ہر قسم کے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اگر ہو جائے تو فرشتہ لکھے اس سے پہلے پہلے اس کو معاف.